درود بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. مؤمنین کرامات، شب شہادت شہزادہ آن محمد، اسی حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے مرثیے کے چند بار پیش کر رہا ہوں. فاتحہ. جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، تھا شور کے پیاسے لبے کوثر گئے دونوں. چھوٹے تھے مگر کام بڑا کر گئے دونوں. دربار محمد میں برابر گئے دونوں، دربار محمد میں برابر گئے دونوں. زہرا کی طرح صاحب اولاد تھی زینب، بیٹوں کا تو ماتم تھا مگر شاد تھی زینب. بیٹوں کا تو ماتم تھا مگر شاد تھی زینب. تو دو بیٹوں کے مرنے کی یکایا خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی. ارے منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی. پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت رہیں بھائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت رہیں بھائی. سمجھی نہ کہ دنیا سے یہ پیارے گئے کس کے، اور یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے. تو فرزندوں سے ماں کو کوئی ہو تا نہیں پیارا، جو بیٹوں کی عاشق تھی انہیں بھائی پہ وارا. بے دم ہوئے دو لال پدم اس نے نہ مارا. پوچھا نہ کہ جنت کی طرف کون سدھارا، پوچھا نہ کہ جنت کی طرف کون سی دھارا. چادر نہ گری سر سے نہ چی آئی جبھی پر، اور دو شکر کے سجدے کیے جھک جھک کے زمین پر. دو شکر کے سجدے کیے جھک جھک کے زمین پر. تھی مجھ کو بڑی فکر کہ کیا ہوگا الہی، پر دونوں نے جو بات کہی تھی وہ نبھائی. ارے مرتے نہ پسر آج تو تھی ماں پہ تباہی. میں کہتی تھی ہوتا تھا جو میدان کو راہی، سر دینے کو ان میں نہ شہ جن و بشر جائیں. اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ پہلے یہی مر جائیں، میں نے یہ دعا کی تھی کہ پہلے یہی مر جائیں. تو مرنا مجھے دونوں کا مبارک کرے اللہ، پائی ظفر اس لشکر کی پر شہ زیجا. قاسم کو تو قسمت نے دکھا یا مجھے نوشا، قاسم کو تو قسمت نے دکھا یا مجھے نوشاب. دوں سے اپنے علی اکبر کا کروں بیاب، دوں سے اپنے علی अकबर का करूं ब्याह, तुम रो नमा हो के मैं रोती नहीं लोगो, और अकबर से ज्यादा मुझे को ही नहीं लोगो, तुम रो नमा हो के मैं रोती नहीं लोगो, अकबर से ज्यादा मुझे को ही नहीं लोगो। जब हजरत ज़ैनब के बिसर मर गए दोनों।
सबीले मुहद्दत कुरान और अहले बैत से अकीदत कामयाबी की जमानत।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عن، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، إني لا أرى الموت إلا سعادا، والحياة مع الظالمين إلا برما. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریک کربلا کے ذریعے ہمیں کچھ ایسے خطرات سے آگاہ کیا ہے جو ہماری دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر سکتے ہیں. ان خطرات میں سے ایک خطرہ بدعتوں کا رواج ہے، دوسرا خطرہ روحانیت و معنویت میں کمی اور روح دین سے لا تعلقی کا خطرہ ہے، تیسرا خطرہ حق پر عمل نہ کرنے اور باطل کی روک تھام نہ کرنے کا خطرہ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیسرے خطرے کی طرف ان لفظوں میں ہمیں متوجہ کیا ہے: الا ترون ان الحق لا يعمل به. اس زمانے کے حالات کی بھی امام عکاسی کر رہے ہیں اور اس کے خطرناک نتائج سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ زمانہ کتنا پست ہو چکا ہے، حالات کتنے بدل چکے ہیں، دین کا دم بھرنے والے ہی حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اہل باطل دھڑلے کے ساتھ اپنے باطل کو پھیلا رہے ہیں، باطل اقدامات میں مصروف ہیں اور کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے جو انہیں روک سکے، جو انہیں متنبہ کر سکے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ حق کا راستہ نہیں ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اور اللہ جل شانہ کو باطل پسند نہیں ہے. ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی حق پر چلنا ہے، باطل کو اپنانا نہیں. اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کوئی حق پر لوگ حق پر عمل نہ کریں، باطل سے روکیں نہیں، ایسے میں مومن اگر موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. یعنی اگر مومن اس راہ میں جہاد کی خاطر، اس راہ کو تبدیل کرنے کی خاطر، حق کے بول بالا کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اگر مومن اپنی جان کی بھی بازی لگا دے تو برحق ہے. انی لا اری الموت الا سعادہ، میں حق کی بالادستی کے لیے جہاد کرتے ہوئے مر جانے کو سعادت و خوشبختی تصور کرتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کی چاپلوسی کرتے ہوئے، باطل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود باطل کی مخالفت نہ کر کے اپنی زندگی کو بچا کر کے رکھنے کو میں ذلت و آر سمجھتا ہوں، ننگ و آر سمجھتا ہوں اسے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حق و باطل کے تعلق سے لوگ چار قسم کے پائے جاتے ہیں. کچھ وہ افراد ہیں جنہیں حق کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، حق کو پہچانتے ہی نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ امام حسین حق پر ہے یا یزید. بہت سارے افراد اس غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ یزید حق پر ہے، الیاذ باللہ خاکم بدہن، امام حسین باطل ہیں. امام حسین نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ مجرم ہیں، نعوذ من ذلک. بعض افراد پہچانتی ہی نہیں، کو نہیں معلوم حق کیا ہے باطل کیا ہے. کچھ وہ افراد ہیں جنہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، وہ حق کو بھی جانتے ہیں باطل کو بھی جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ امام حسین حق پر ہیں، یزید باطل پر ہیں. یہ افراد انہیں حق اور باطل کی تمیز ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حق کو بھی جانتے ہیں، باطل کو بھی جانتے ہیں. یہ تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کچھ وہ ہے جو حق کو حق جانتے ہوئے، باطل کو باطل جانتے ہوئے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اسے مانتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حق پر عمل بھی کرتے ہیں، حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑ جائے، جیسے حبیب ابن مظاہر جیسے افراد. حق کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، علل اعلان اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیا. کچھ وہ افراد ہیں جو حق کو جانتے تو ہیں، پہچانتے تو ہیں، معلوم ہے کہ امام حسین حق پر ہیں، یزید باطل پر ہے، لیکن نہ اسی کے اظہار کی جرأت رکھتے ہیں، نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کے بجائے باطل کا ساتھ دیتے ہیں، باطل کی حمایت کرتے ہیں، باطل کی قیادت میں حق کو مٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے افراد. کچھ وہ افراد ہیں جو حق کو پہچانتے تو ہیں، حق کو جانتے ہیں، حق مانتے بھی ہیں، اپنی خصوصی محفلوں میں اظہار بھی کرتے ہیں کہ حق تو امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، نہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں، نہ امام حسین کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، البتہ یزید کا بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. عبیداللہ ابن حر جعفی جیسے افراد ہیں. آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ تین گروپ جو تین حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، وائٹ، بلیک اور گرے، کچھ وائٹ زون میں ہیں، کچھ یہ جو ہے بلیک زون میں ہیں، کچھ یہ جو ہے گرے زون میں ہیں. کچھ لوگ وائٹ ہیں، کھل کر حق کا ساتھ دیتے ہیں، امام حسین کے موقف کی ڈنکے کی چوٹ پر حمایت کرتے ہیں، جیسے کیا حبیب ابن مظاہر، ظہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجا یہ شخصیتیں تھیں جو کھلم کھلا حق کا ساتھ دے رہے تھے. کچھ یہ جو ہے بلیک ہیں، نہ صرف یہ کہ حق کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ حق کو مٹانے کے لیے باطل کی قیادت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے رہتے ہیں، جیسے عمر سعد ہے، شمر ہے، خولی ہے، سنان ہے. حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ایسا نہیں حق کو نہیں جانتے. عمر سعد جانتا تھا کہ حق کیا ہے. راجی جب پہلی مرتبہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا تھا کہ تمہیں کربلا جانا ہے حسین کے مقابلے میں، تو اس نے جانے سے انکار کیا تھا اور یہی تو کہا تھا نا، میں اتنا بڑا گناہ کروں گا، اپنے ہاتھوں کو فرزند زہرا کے خون میں آلودہ کروں گا. جب ابن زیاد نے کہا اگر کربلا نہیں تو رہی نہیں، پھر اس نے ایک شب کی مہلت لیا. اس کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ رات بھر سہنے خانہ میں ٹہلتا رہا، زیر لب یہ جو ہے بڑبڑاتا جا رہا تھا، کیا میں کربلا جاؤں اور جا کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں، اور اگر نہ جاؤں تو کیا رہے کی حکومت کو ٹھوکر مار لوں؟ آتر کو رہ ور رہی اور منیتی، رہ کو ٹھوکر مار لوں، رہ تو میرا خواب ہے. تو جانتا ہے کہ حق امام حسین کے ساتھ ہے، یزید باطل ہے، لیکن امام حسین کا ساتھ دینے کے بجائے مال دنیا کے لالچ میں، اقتدار کی حوث میں، کرسی کی خواہش میں باطل کا ساتھ دے رہا ہے. اور کچھ وہ افراد ہیں جو نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ باطل کا، یہ جو ہے گرے زون میں ہے، خاموش تماشائی. البتہ ان کا یہ سکوت اور ان کی یہ خاموشی عملاً باطل کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو باطل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ خاموش تھے. ہم نے تو ابن زیاد کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے تو یزید کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو عمر سعد کے لشکر میں کربلا نہیں گئے، ہم نے تو حسین پر تیر نہیں برسایا، ہم نے تو تلوار نہیں چلائی، ہم نے تو نیزہ نہیں مارا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا سکوت، ان کی خاموشی عمر سعد کے محاذ کو تقویت پہنچاتا ہے، ابن زیاد کے محاذ کو تقویت پہنچاتا ہے. اگر یہ گرے زون والے خاموشی اختیار نہ کرتے بلکہ میدان میں آ جاتے حسین کا ساتھ دینے کے لیے، تو آج شاید کربلا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی. چونکہ ان کے سکوت اور ان کی خاموشی سے باطل کے محاذ کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے اسلامی نقطہ نظر سے جو سزا اس ظالم کی ہے وہی سزا اس کے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی ہے، کی بھی ہے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. امام حسین نے وہ خط جو 2 محرم کو کربلا سے کوفے والوں کے نام بھیجا ہے، اس میں رسول خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی العباد بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ظالم کو دیکھے کہ ظلم کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہے، یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ خاموش رہے، تشخیص دے رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کا اعتراف ہے مگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ جس جہنم میں اس ظالم حکمران کو بھیجے گا اسی جہنم میں خاموش تماشائی مسلمان کو بھی بھیجے گا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل اوحى الى شعیب النبی، اللہ عز وجل نے جناب شعیب نبی پر وحی نازل کی، انی معذب من قومک 100,000، میں تمہاری قوم کے 100,000 لوگوں پر عذاب نازل کرنے جا رہا ہوں. جناب شعیب نے سنا، خاموش رہے، ٹھیک ہے گنہگار ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ کو حق ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے. پھر پروردگار نے خطاب کیا ان سے، کیا شعیب جانتے ہو کہ 100,000 کون ہیں؟ 40,000 منہم من الاشرار، ایک لاکھ میں سے 40,000 تو وہ ہیں جن کا تعلق بدماشوں سے ہے، بدقماشوں سے ہے، شرارت پسندوں سے ہے. وَ60,000 منہم من الاخیار، لیکن ایک لاکھ میں سے 60,000 وہ افراد ہیں جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، نہ شراب پیا ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ جوا کھیلا ہے، نہ سود کھایا ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی پہ تہمت لگائی ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے. مگر ان میں سے 60,000 ان اخیار جو ہیں، نیک افراد، ان پر بھی عذاب نازل ہوگا. اب یہاں ظاہر سی بات ہے جناب شعیب کے لیے سوال کھڑا ہو گیا، گنہگاروں پہ عذاب ہو رہا ہے ٹھیک ہے، مگر یہ جو اخیار ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے ان پر کیوں؟ جناب شعیب عرض کرتے یا رب ہا اولائل اشرار، اشرار کی بات تو سمجھ میں آ گئی، فما بال الاخیار، یہ تیرے نیک بندے ہیں 60,000، ان پر کیوں عذاب؟ تو خود ہی کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، نہ شراب پی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ جوا کھیلا ہے، نہ کسی کا مال ہڑپا ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی پہ تہمت لگائی ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر ان پر عذاب کیوں نازل ہوگا؟ پروردگار کا جواب آیا، فاوحی اللہ عز وجل داہنو اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، جرم ان کا یہ ہے کہ یہ گنہگاروں کے گناہ پر خاموش رہے. وہ ان سے اس طرح سے ملتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، بے قصور اور بے گناہ افراد ہیں. وہ جانتے تھے کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں، جب یہ معصیت کرتے ہیں، جب یہ نافرمانی کرتے ہیں تو مجھے غیظ آتا ہے، میں غضبناک ہوتا ہوں ان کے اس گناہ پر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت مجھے غیظ، جب میں غیظ و غضب میں یہ جو ہے مبتلا ہوتا ہوں، جب مجھے غیظ آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، تو میرے غیظ و غضب کے ساتھ انہیں بھی غیظ آنا چاہیے تھا، ان کی بھی پیشانی پہ بل آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. داہن اہل المعاصی، یہ گنہگاروں کے ساتھ یہ اچھے تعلقات بنائے رہے، انہوں نے ان کا کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اقدام ان کے خلاف نہیں کیا. عزیزو، کوفے میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو امام حسین کے حق کے تو قائل تھے، مگر امام حسین کا ساتھ دینے کی ان میں ہمت نہیں تھی، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، آج کل پر ٹال رہے تھے. ایسے افراد ہر نظام، ہر سسٹم، ہر جگہ، ہر زمانے میں پائے جاتے. توجہ رہے کہ حق کو پامال کی کوشش کرنے والا باطل ہمیشہ حق کی نقاب استعمال کرتا ہے، اپنے چہرے پر حق کی نقاب ڈالے رہتا ہے. کبھی بھی باطل یہ نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں، باطل اپنے کو باطل کہہ کے میدان میں نہیں آتا، وہ حق کے بھیس میں آتا ہے، انسانی حقوق کے دفاع کے نام پر آتا ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کی احیاء کے نام پر آتا ہے، جمہوریت کے قیام کے نام پر آتا ہے، مظلوموں کے دفاع کے نام پر آتا ہے. وہ کبھی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کر رہا ہوں ان کے تیل کے کنوؤں پہ قبضہ کرنے کے لیے، کبھی یہ نہیں کہتا. ہمیشہ باطل حق کی نقاب اوڑھ کر کے آتا ہے، حق کے بھیس میں میدان میں آتا ہے، حق کا نام استعمال کرتا ہے. وہ سامری جس نے بچھڑا بنا کر قوم موسیٰ کو گمراہ کیا تھا، اس نے جناب موسیٰ کے آثار ہی کا استعمال کیا تھا اپنے اس کام میں. سامری نے خدا پرستی کے نام پر قوم کو بت پرستی کی طرف کھینچا تھا. اگر وہ پہلے سے بتا دیتا کہ یہ بے خاصیت بچھڑا اس کی تم پوجا کر رہے ہو، تو کوئی اس کی پوجا نہ کرتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں بت پرستی، بچھڑا پرستی، جانور پرستی، ستارہ پرستی نہیں ہے، انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے. اس نے استعمال نام خدا کا کیا، اس کو خدا سے جوڑا. اگر حق جدا ہو اور باطل جدا ہو تو کبھی بھی کوئی باطل کی طرف مائل نہیں ہوگا. مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں حق کو باطل کی آمیزش کر دی جاتی، مخلوط کر دیا جاتا ہے. حق میں تھوڑا سا باطل شامل کیا، باطل میں تھوڑا سا حق شامل کیا، باطل کے اوپر حق کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، باطل کے چہرے پر حق کی نقاب ڈال دی جاتی ہے. مشکل وہاں پیش آتی ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لو خلص فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل میں حق کی آمیزش نہ کی جاتی، اگر باطل پر حق کی نقاب نہ چڑھائی جاتی، لم يخفى على المرتادين، تو جو طالبان حق ہیں ان پر کبھی حق مخفی نہ رہتا، وہ حق کو حق حق کو پہچان کے حق کا ساتھ دیتے، باطل کو پہچان کے باطل کے مقابلے میں آ جاتے، کبھی بھی وہ باطل کا شکار نہ ہو پاتے. باطل کے شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ باطل کے اوپر حق کی نقاب پڑی ہوئی ہے. وَلَوْ أَنَّا خَلَصَ الْحَقَّ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ، اور اگر حق میں باطل کی آمیزش نہ کی جاتی، لَنْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، تو دشمنان اسلام کی زبان کٹ جاتی اور انہیں اسلام پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا. حق میں باطل کی آمیزش کر دی جاتی ہے، نام حق کا ہوتا ہے لیکن اس میں باطل شامل ہے، لہذا جو اسلام دشمن ہے وہ باطل ہی کی یہ جو ہے نشاندہی کر کے حق کے نام پر اسلام پر حملے کرتے ہیں. اگر داعش، اگر طالبان، اگر القاعدہ جیسے باطل فرق، باطل پرست فرقے، باطل پرست جماعتیں، باطل پرست گروپ اسلام کا نام نہ لیتی، وہ اپنی دہشت گردی کے اوپر اسلام کی نقاب نہ ڈالتی، وہ اپنی درندگی، حیوانیت، صفاکیت اور بربریت کو جہاد کا نام نہ دیتی، آج اسلام پر جو اتنے حملے ہو رہے ہیں، اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، اعتراض کرنے والے دشمنوں کو یہ موقع نہ ملتا. لیکن چونکہ حق کے اندر باطل کی آمیزش کر دی گئی، نام حق کا ہے، کام باطل کا ہے، بدنام حق ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، لیکن یو خزو من ہاضا ذکسن و من ہاضا ذکسن، ایک مٹھی حق لے لیا جاتا ہے، ایک مٹھی باطل لے لیا جاتا ہے، فیم زجان، ان کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. فہنالک یستولی شیطان علی اولیائے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان اپنے چیلوں پر سوار ہو جاتا ہے. لیکن اگر حق اور باطل شفاف صاف ستھرا معلوم ہوتا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو کبھی بھی کوئی باطل کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کبھی بھی کوئی باطل کی پیروی نہ کرتا. کربلا میں بھی حق دشمنوں کی طرف سے یہی حربہ اپنایا گیا. عمر سعد دین کی نقاب ڈال کر اپنے سپاہیوں کو خیل اللہ کے لقب سے یاد کرتا تھا. یزید خود کو رسول خدا کا جانشین اور خلیفہ کہتا تھا. قتل حسین کو تقرب اللہ کے ذریعے انجام دیا جاتا تھا، قتل حسین کو تقرب اللہ کا ذریعہ بتایا جاتا تھا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کل یتقرب اللہ بدمہ، لوگ کربلا میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے امام حسین کو شہید کر کے. اس طرح سے پھیلایا گیا تھا لوگوں کے درمیان، اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو یہ جو ہے مشوش کر دیا گیا تھا، اس طرح سے یہ جو ہے برین واشنگ کر دی گئی تھی کہ حسین کے قتل کے ذریعے تم اللہ سے قریب ہو سکتے ہو. اگر کوئی یہ بتا دیتا کہ قتل حسین جہنم میں جانے کا سبب ہے، یزید باطل ہے، حسین حق پر، کون آتا عمر سعد کا ذہن ساتھ دینے کے لیے، یزید کا ساتھ دینے کے لیے. تو ہمیشہ باطل حق کا سہارا لیتا ہے. قتل حسین کو بنی امیہ نے دینی فتح ثابت کرنے کے لیے، کہ قتل حسین دین کی فتح، دین کی کامیابی ہے، بنی امیہ شکرانے کا روزہ رکھ رہے تھے، حق کا سہارا لیے بغیر باطل پنپ نہیں سکتا. باطل کی مثال پیراسائٹ جیسی ہے. پیراسائٹ کو بدن میں پنپنے کے لیے ایک سالم بدن کی ضرورت ہے. کینسر یا ٹیومر کو بدن میں سالم جگہ کی تلاش ہوتی ہے، جو پہلے ہی سے ڈیمیج ہوا حصہ ہے اس کے اندر ٹیومر یا کینسر جو ہے یہ جو ہے جنم نہیں لیتا، جنم بدن کے اس حصے میں لیتا ہے جہاں کے اوپر وہ حصہ سالم ہو. قرآن مجید باطل کو جھاگ سے تشبیہ دیتا ہے اور حق کو پانی سے. لیکن یاد رہے کہ جھاگ پانی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، جھاگ وجود ہی میں وہیں آتا ہے جہاں پانی موجود ہو. سورہ رعد آیت 17 میں ارشاد ہوتا ہے، انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پانی نادل کیا، فصالت اودیتون، یہ پانی جو ہے برسنے کے بعد وادیوں میں بہنے لگا، سیلاب کی شکل اس نے اختیار کر لی، بقدرها بقدر ظرف، فاحتمل السیل زبدا، اسی پانی سے اسی سیلاب سے جھاگ پیدا ہوا، زبدن رابیہ، سیلاب سے جھاگ پیدا ہو گیا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، جھاگ باطل ہے، حق پانی ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، ایک دن جھاگ جو ہے وہ خشک ہو کر کے فنا ہو جاتا ہے، باطل بھی ایک دن فنا ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ پانی جو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے وہ زمین پہ باقی رہ جاتا ہے. حق کی مثال پانی کی ہے، باطل کی مثال جھاگ کی ہے. جھاگ وہیں پیدا ہوگا جہاں پانی ہو، پانی کے بغیر جھاگ وجود میں نہیں آتا. توحید کے نام پر بت پرستی کو رواج دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سہارا لے کر خود کو رسول خدا کا خلیفہ بتاتے ہیں، جبکہ رسول کے سخت دشمن. معاویہ اذان میں رسول خدا کا نام سن کر تلملا جاتا تھا، اکثر کہتا تھا اگر میرا بس چلے تو میں ان کا نام اذان سے نکال باہر کروں، مگر اپنے کو کہتا تھا خلیفہ رسول خدا. خلیفہ رسول خدا نہ کہتا تو کوئی اس کی حکومت کو قبول نہ کرتا. یزید اپنے کو خلیفہ رسول خدا کہتا تھا ایک طرف سے، دوسری طرف سے یہ بھی کہتا تھا کہ لعبت حاشم بالملک فلا جاء وحی فلا جاء خبر ولا وحی نزل. ایک طرف سے اپنے کو اسلام کا نمائندہ کہتا ہے، رسول خدا کا خلیفہ، رسول خدا کا جانشین کہتا ہے، دوسری طرف سے رسول خدا کی رسالت کی تکذیب بھی کرتا ہے کہ بنی ہاشم نے تو حکومت کا کھلواڑ رچا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کا کبھی انکار کر رہا ہے، وحی کا بھی انکار کر رہا ہے، مگر خلیفہ رسول ہونے کا دم بھی بھر رہا ہے. باطل کا یہی شیوا ہے، اس کا یہی قانون ہے، باطل کبھی بھی اپنے کو باطل نہیں کہتا. عزیزو ہماری پہلی ذمہ داری ہے حق کو پہچاننا، دھوکہ نہ کھائیں، باطل کو حق نہ سمجھ بیٹھیں. پہلی ذمہ داری ہے ہماری حق کو پہچاننا، حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، وقت صرف کریں، سرمایہ صرف کریں. کیونکہ بہت اہم سی چیز، اگر ہم نے حق کو نہ پہچانا تو حق کے بجائے باطل کے پیچھے چل پڑے، جیسا کہ اکثر افراد کر رہے ہیں. حق کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، حق کی شناسی کے ذرائع کیا ہے، کل اسے عرض کر چکا ہوں کہ چار وہ ذریعہ جو تھا، حس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، فطرت کے ذریعے، اعتماد اور بھروسے کے ذریعے، عرض کر چکا ہوں. یہ جاننے اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ حق کیا ہے، کون حق پر ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہمیں دونوں کو صرف سن نہیں لینا ہے، تمیز بھی دینا ہے کہ ان میں حق کیا ہے باطل کیا ہے. جو طریقے ہیں حق کو پہچاننے کے ذریعے سے، حق کو پہچاننے کی پوری کوشش کرے، چاہے وہ اعتقادی مسئلہ ہو، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں حق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں. سقیفہ حق ہے یا غدیر، توحید حق ہے یا شرک، رسالت کا انکار حق ہے یا اقرار رسالت حق ہے، حق کیا ہے اسے پہچانے، اور پہچانے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں، حق کا ساتھ دیں، حق پر عمل کریں، حق کی مدد کریں، اور حق پہچاننے کے بعد حق کو قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں. پہچان تو لیا ہے مگر ابھی قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کر رہے اسے، نہیں اس میں تاخیر نہ کریں. ہیں ہمارے سماج میں کچھ ایسے افراد جو حق پہچاننے کے بعد حق قبول کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں. دیکھیے فرعون حق پہچان گیا تھا، جانتا تھا کہ نبی موسیٰ حق پر ہیں، جانتا تھا کہ رب وہ نہیں ہے، رب اللہ ہے، جانتا تھا، وہ اعتراف نہیں کرتا تھا، اقرار نہیں کرتا تھا، ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، تاخیر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لایا کہ معبود صرف اللہ ہے، معبود وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. جب ڈوبنے لگا اس وقت پروردگار نے کہا الان، اب ایمان لائے، اتنا لیٹ، اتنی تاخیر کے ساتھ. زلیخا کو بھی حق معلوم تھا، زلیخا جانتی تھی کہ گنہگار خود زلیخا ہے، یوسف پہ گناہ ہیں، مگر اپنا گناہ قبول کرنے میں، یوسف کا حق قبول کرنے میں تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ جب حقیقت سب پر آشکار ہو گئی، سب کو پتا چل گیا کہ گنہگار زلیخا ہے، یوسف نہیں ہے، اس وقت اس نے حق کا اعتراف کیا. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق وانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. عزیز کی بیوی یعنی زلیخا نے اعتراف یہ کیا اور کہا کہ اب حق آشکار ہو چکا ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ یوسف کو ہم نے گناہ کی دعوت دی تھی، یوسف نے گناہ کی دعوت نہیں دی تھی. انہ لمن الصادقین، یوسف تو سچوں میں شمار. جو لوگ حق تاخیر سے قبول کرتے ہیں، حق تاخیر سے قبول کرنے والوں کے انجام کے سلسلے میں قرآن مجید نے دو احتمال دیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان کا یہ اعتراف حق قبول کر لے، تاخیر کی توبہ اللہ قبول کر لے، اور ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے اور انہیں سزا دے، انہیں عذاب آخرت میں، عذاب جہنم میں انہیں مبتلا کر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں امر خدا کا، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہو سکتا ہے کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے اور ہو سکتا ہے کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر رہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم، اللہ جل شانو علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. اللہ نے زلیخا کی توبہ قبول کر لی، فرعون کی توبہ قبول نہیں کی، تاخیر دونوں نے کی تھی، البتہ زلیخا کی توبہ قبول کرنے کے اور بھی اسباب ہیں، فی الحال وہ میرا موضوع. مولا کائنات جس وقت سے فین سے واپس آ رہے تھے، واپس ہوتے ہوئے امیر المومنین جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو آپ گھوڑے سے اتر گئے، خاک کربلا مٹھی میں اٹھا کر آپ نے اسے سونگھا اور سونگھنے کے بعد اسے بوسا دیا اور فرمایا اسی جگہ پر میرا حسین قتل کیا جائے گا، اس سرزمین پر وہ ہستیاں شہید کی جائیں گی کائنات میں جن کی نظیر نہیں ہے، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. مولا کہنا جس وقت یہ جملے فرما رہے تھے، شہبان نامی ایک شخص بھی وہاں موجود تھا، اس کا بیان ہے کہ مجھے مولا کی اس بات پر یقین نہیں آیا. جب مولا وہاں سے چلے گئے تو میں نے اسی جگہ پر ایک ہڈی گاڑ دی اور اس جگہ پر ایک نشان بھی لگا دیا کہ دیکھیں مولا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں. یعنی اسے کہ اسے ابھی مولا کے حق ہونے میں شک ہے، امامت اس کی عقیدہ امامت اس کا کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کا بیان یہ ہے، یہ واقعہ سن 38 ہجری کا ہے، 23 سال کے بعد سن 61 ہجری میں جب کربلا کا المیہ رونما ہوا ہے، شیبان کہتا ہے میں امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا آیا، میں نے دیکھا کہ جہاں میں نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر امام حسین شہید کیے. عزیزو، حق پہچاننے کے بعد حق قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں، حق کا ساتھ دیں. اب یہ حق چاہے خاندانی جھگڑوں میں ہو، ملکی مسائل میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی حق ہمیں پتا چل گیا، ہماری ذمہ داری ہے حق کا ساتھ دیں. قل الحق وان کان مرا. امام حسین جب رخصت آخر کے لیے امام سجاد کے پاس آتے، کل میں نے عرض کیا تھا آخری جملہ جو امام سجاد سے کہا ہے وہ یہی تھا نا کہ قل الحق وان کان مرا، اے میرے لال ہمیشہ حق بولنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ حق پر چلنا، چاہے حق تلخ ہی کیوں نہ. سورہ نساء آیت 135 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولى بهما ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے صاحبان ایمان، ہمیشہ عدل اور انصاف قائم کرنے والے بنو، گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو، وہ گواہی چاہے غنی کے خلاف ہو یا غریب کے خلاف ہو. اگر جو حق گواہی ہے اس گواہی کو چھپاؤ نہیں اور اس کے خلاف گواہی نہ دو، حق کے خلاف گواہی نہ دو، تبدیل مت کرو گواہی کو. اور دیکھو اس سلسلے میں خواہشات نفس کا اتباع مت کرو، اگر تم حق سے انحراف کرو گے، اگر تم حق سے اعراض کرو گے تو جانو کہ اللہ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ملا محسن فیض کاشانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمشیوں کے، اور ملا خلیل قزوینی، یہ دونوں جید عالم دین، کسی مسئلے میں دونوں کی رائے الگ تھی، ان کا نظریہ الگ، ان کا نظریہ الگ، ہو سکتا ہے علمی گفتگو میں ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی نتیجے تک پہنچ جائیں. لوگوں کے سامنے دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اپنا اپنا موقف صحیح ثابت کرنے کے لیے دونوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. بظاہر اس مناظرے میں ملا خلیل قزوینی کی دلیلیں زیادہ مضبوط تھیں، ملا محسن فیض کاشانی پر ملا خلیل قزوینی غالب آ گئے، بات ختم ہو گئی. ملا خلیل قزوینی جب کاشان سے واپس اپنے وطن قزوین آئے ہیں، انہوں نے واپس آنے کے بعد اثر نو اس مسئلے پر تحقیق کی اور مزید گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کا یہ جو ہے مطالعہ کیا، تو انہیں احساس ہوا کہ ملا فیض کاشانی کا موقف صحیح تھا، ان کا موقف غلط تھا، اگرچہ انہوں نے وہاں پر مناظرہ جیت لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملا فیض کاشانی کا موقف صحیح تھا، ان کا موقف غلط تھا. فوراً قزوین سے کاشان کے لیے روانہ ہو گئے. تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر ہے اس زمانے کے سواری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں. ایک منٹ رکے نہیں, حق کا ساتھ دینا ہے نا, حق کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنا ہے. کاشان پہنچے, ملا محسن نے فیض کاشانی کے دروازے پر آ کر آواز دی, یا محسن قد اتاک المسیح. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, صاحبان تقوی نمازی نیت کرنے سے پہلے یہ جملہ زبان سے جاری کرتے ہیں کہ یا محسن قد اتاک المسیح, اے احسان کرنے والے خدا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا. یہ جملہ انہوں نے وہاں کہا کیونکہ ملا ان کا نام ہی تھا محسن. یا محسن, جو غلط موقف والا تھا وہ تمہارے دروازے پر آیا ہے. ملا محسن فیض کاشانی نے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی, لیکن ملا خلیل نے کہا نہیں, میں ایک منٹ ضائع نہیں کروں گا, میں ابھی سب کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف صحیح تھا, آپ حق پہ تھے, میرا نظریہ غلط تھا, میں باطل پہ تھا. ملا خلیل قزوینی نے یہ اعلان کیا اور اعلان کر کے فوراً قزوین اپنے گھر روانہ ہو گئے کہ میں صرف اس اعلان حق کے لیے کاشان آیا تھا. حق کا پہچاننا بھی ضروری ہے, حق کا ساتھ قبول کرنا بھی ضروری ہے, حق کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے, اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تاخیر سے حالات تبدیل ہو جائیں. انسان میں اگر قبول حق کا جوہر پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, جنگیں ختم ہو جائیں گی, اسلحوں پر پیسہ پھر برباد نہ ہوگا, غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. قبول حق کی ہمت اگر چاہیے انسان کے اندر, ہمت چاہیے. جس طرح سے جناب حور نے حق کو قبول کیا, جس طرح سے زہیر قین نے حق کو قبول کیا, ہمت ہونی چاہیے, جرأت چاہیے. عزیزو, انسان جب حق کو قبول کر لیتا ہے تو حق کی خاصیت یہ ہے کہ حق انسان کے اندر شجاعت پیدا کر دیتا ہے, دلیری پیدا کر دیتا ہے, مصیبتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. مصیبتیں پھر اس کے لیے مصیبت نہیں رہ جاتی, مصیبت آسان ہو جاتی ہے, قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس قربانی سے لوگ تھرراتے ہیں, بھاگتے ہیں, دور رہتے ہیں, وہ آسانی کے ساتھ اسے قبول کر لیتا ہے. مرد تو مرد, خواتین میں بھی اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو شجاعت اور دلیری کے وہ نمونے پیش کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے, حیران رہ جاتی ہے. آپ کربلا کی خواتین کو دیکھیے, خواتین پر چیتو کی جہاد ساقط تھا, وہ خود میدان جہاد میں نہیں جا سکتی تھی, اپنی گود کے پالوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی تھی. عزیزو, خود کی قربانی آسان ہے لیکن گود کے پالوں کی قربانی بہت مشکل ہے. آپ مقتل اٹھا کر کے دیکھیے کہ شب عاشور خیموں کا عالم کیا ہے. ہر بیوی اپنے بچے کے سرحانے بیٹھے ہوئے اسے نصیحت کر رہی ہے, کہیں مسلم ابن اوسجا ہیں, کہیں پر وہب کی ماں ہیں, اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے, دیکھو بچوں کل قربانی کا دن ہے, کل ماں کو شرمندہ مت کرنا. جب یہ عام خواتین کا عالم ہے تو پھر علی کی لاڈلی زینب کا کیا حال ہوگا. جناب زینب بھی اپنے خیمے میں اور محمد کے سرحانے بیٹھی ہوئی ہے, بچوں کو سمجھا رہی ہے, دیکھو میرے لال کل امتحان کا دن ہے, کل قربانی کا دن ہے, بیٹو تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر تیار کے پوتے ہو, کل اپنے نانا اور دادا کی شجاعت کے جوہر دکھا دینا. اے میرے لال, اس طرح سے کل لڑنا, اس طرح سے تم جہاد کرنا کہ دنیا پکار اٹھے. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, لشکر پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہو. جناب زینب بچوں کو تیار کر رہی ہے, صبح عاشورہ میں مدار ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, اصحاب درجے شہادت پر فائز ہو چکے, مکرمہ کی باری ہے. ایک دفعہ جناب زینب کی نگاہ اور محمد پر پڑی, بلایا بچوں کو, بچوں تم لوگ ابھی تک کھڑے ہوئے ہو, تم میدان میں ابھی تک نہ گئے؟ جو رات سبق ماں نے سکھایا تھا کیا وہ سبق تم بھول گئے؟ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مادر گرامی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو کب سے جانا چاہتے ہیں مگر مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. اماں اگر آپ چاہیں تو مجھے اجازت مل سکتی ہے. اماں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں, اگر آپ سفارش کر دیں تو مامو جان ہمیں اجازت دے دیں گے. جناب زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا, آگے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی. حسین نے دیکھا بہن آئی ہے, پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہ بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. پوچھو بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بھیا یہ بتائیے کیا اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ بہن تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. بھیا یہ بہن آج کچھ مانگنا چاہتی ہے, بولو بہن کیا چاہیے؟ جناب زینب کہتی بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین کہتے بہن تم نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حسین نے اور محبت کو اجازت دی. میدان میں آئے, تین دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے دادی شجاعت دی, حیدر کرار اور جعفر تیار کی یاد تازہ کر دی. لیکن بچے کب تک لڑتے 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 جب بچے زخموں سے چور ہو کر کے زمین گرب کربلا پہ آئے, حسین کو آواز دی مامو جان. حسین مقتل کی طرف چلے, مگر آپ ابھی تک حسین تنہا میدان میں جایا کرتے تھے, لیکن اب کے عباس سے کہتے بھیا عباس اگر ایک جنازہ ہوتا تو میں اٹھا لاتا, بھیا دو دو جنازے ہیں. حسین عباس کو لے کر کے مقتل کی طرف گئے, دونوں شہزادوں کے جنازے لے کر کے آئے, خیمے میں لا کے جنازے کو رکھا گیا. فضا جناب زینب کے پاس گئی, بی بی چلیے دونوں لاڈلے واپس آ گئے ہیں. زینب کہتی میں نے انہیں واپس آنے کے لیے میدان میں نہیں بھیجا تھا. فضا کہتے بی بی چل کے تو دیکھیے بچے کی شان سے آئے نہیں. اب جو زینب نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھا, دونوں شہزادے خون میں نہائے ہوئے. زینب نے اپنی پیشانی خاک کربلا پہ رکھ دی, میرے بابو تیرا لاکھ لاکھ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے محل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں حق پہچاننے, حق تسلیم کرنے, حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم حق پہچاننے میں, حق قبول کرنے میں, حق کا ساتھ دینے میں تاخیر کا شکار نہ ہو سکے. بار الہ شیعان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره.
سبیل مقدد, قرآن و اہل بیت سے عقیدت, کامیابی کی ضمانت.